बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है मोहब्बत की बातें, और मोहब्बत की बातों में सबसे पहले हम जिक्र करते हैं अपने प्यारे नबी मुहम्मद मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए दुरूद पाक की फजीलत, बरकत और सआदत के बारे में। तो आइए हदीस पाक सुनते हैं और तलब रहमत हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा का वाकया है कि सुबह के वक्त अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर नूर चेहरे पर खुशी के आसार थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने इसका सबब पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा है कि ए महबूब, आपका जो उम्मती आप पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसके लिए 10 नेकियां लिखूंगा, उसके 10 गुनाह मिटा दूंगा और उसके 10 दरजात बुलंद फरमाऊंगा और उतनी ही रहमत उस पर भेजूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
के बदरो तो तुम करो दो बख्शो तो तुम करो दो हमने खता पता की तुमने अता में हमने खता पता तुमने अता में तुमने अता में कोई कमी से बरा करो दुरो दुरो के बदरो तुझा तुझा पे करो दो जरा पे करोड़ो दुरो दुरो ने पे रख दो जरा पे करोड़ो दुरो दुरो के बदरो तुझा तुझा पे करोड़ो दुरो दुरो
में बोले बोले ये तुम को चोरा चोरा करे काम बोले बोले
करोड़ो दुरो दुरो होना मेरा दा पे करोड़ों दुरूद राधे के बदरों तो जा तो जा पे करोड़ों दुरूद रोद के शमसो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद रोद करोड़ों दुरूद तुम पे करोड़ों सलाम सलाम
माशाल्लाह। सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है जन्नत, जन्नत की मोहब्बत और जन्नत की तलब। एक मुसलमान को जन्नत की उल्फत दिल के अंदर मोहब्बत और तलब होती है, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत सारी आयात अहादीस तय्यबात में कसीर मकामात पर जन्नत के हसीन मनाजिर के की मंजर कशी की गई है, जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, जन्नत में जन्नतियों का हाल क्या होगा उस बारे में बयान किया गया है। रब्बे रहमान अज़्ज़ वजल जन्नतियों पर किस तरह इकराम व इनाम फरमाएगा उसका जिक्र किया गया है, और जन्नत में किन किन नेमतों से जन्नती लुत्फ अंदोज होंगे और उनकी कंडीशंस, उनके अंदाज और उनकी लज्जत कैसी होगी, ये सब कुरान और सुन्नत में बयान किया गया। अब जब मुसलमान इन आयात को, उनकी तफासीर को सुनता है, उन अहादीस को, उनकी शुरुहात को सुनता और पढ़ता है, उलमा से, मुबल्लिगीन से बयानात सुनता है, और जब लफ्ज़ जन्नत आता है और जन्नत का जिक्र आता है तो यकीनी सी बात है दिल के अंदर तलब होती है, और फिर जब जबान से ये दुआ निकलती है अल्लाह हमें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखला अता फरमा दे। और यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है कि बंदा रब से जन्नत की तलब करे, जन्नत क्या है, कैसी है, और जन्नत की नेमतें क्या है, और जन्नत की मोहब्बत दिल के अंदर मजीद बढ़ाने के लिए वो आमाल जो राह जन्नत पर गामजन कर देते हैं उनके बारे में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि अल्लाह पाक ने जन्नत अपने मुसलमान बंदों के लिए बनाई है, और फिर उसमें नेकों के, नेकियों के एतबार से, रुतबों के एतबार से मुख्तलिफ दरजात हैं और उनके मुख्तलिफ इनाम व इकराम के सिलसिले हैं। बहरहाल जन्नत में मुसलमान ही जाएगा, काफिर नहीं। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें ईमान के साथ दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत में जो है वो नेक लोग होंगे, और नेकी का जो सबसे पहला दर्जा है वो ईमान है। बंदा ईमान के बगैर नेक, उसकी नेकी काबिले कबूल नहीं है। तो जन्नत और जन्नत की मोहब्बत और तलब पर इंशाल्लाह बात करेंगे। फराज भाई, जन्नत, जन्नत के बारे में सुना तो मुसलमान ने होता ही है, पढ़ा भी होता है, बयानात हैं, फिर बाज़ोकात किताबें पढ़ता है, मगर जन्नत की कमा हक्कुहु मंजर कशी तो कोई कर नहीं सकता। जन्नत के बारे में सारी चीजें बयान कर नहीं सकता, वो अल्लाह के इनाम का, इकराम का और रहमत का मजहर है जन्नत। क्या फरमाएंगे जन्नत के ताल्लुक से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक का जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह करीम ने कई मकामात पर जन्नत की नेमतों का तस्किरा किया है, जन्नत में अपने इनाम का तस्किरा किया है, यहाँ तक के जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे उसकी भी मंजर कशी को बयान किया गया है, और वो मंजर कशी इतनी जबरदस्त है कि बंदा सिर्फ उसको सुने और उसको पढ़े तो उसका दिल ललचाए कि यार काश भी मुझे भी वो इनाम और इकराम मिले। दुनिया के अंदर आप देखें अगर थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिलता है ना तो बंदा खुश हो जाता है, लोगों को बताता है कि देखो यार मुझे प्रोटोकॉल दिया, दो चार बंदे मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मेरे लिए पहले से वेलकम करने के लिए कुछ अफराद को खड़ा किया गया था। आप सूरह ज़ुमर का अगर आखिरी रुकू पढ़े तो आपको पता चले कि जन्नत की, जन्नतियों का इकराम कैसा होगा, उनको वेलकम किस तरह किया जाएगा और उनका प्रोटोकॉल कितना आलीशान होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، واہ، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو جنت کی طرف گرو در گرو لے کر جایا جائے گا۔
اللہ اکبر۔
اور جب وہ جائیں گے تو کیا فرمایا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے آنے کے بعد دروازہ کھولا جائے گا، فرمایا جب وہ پہنچیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے والا اگر ہم کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، اور آپ قرآن پاک کی جامعیت دیکھیں وہاں پر بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن وہاں پر ہے فتحت ابوابھا، واو نہیں ہے، اور یہاں جنتیوں کا جب تذکرہ کیا تو یہاں فرمایا وفتحت
اعراب واب ہوا واؤ بھی ہے تو علماء نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جنتیوں کا اکرام ہے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہوگا اور وقال لهم خزنتها جو جنت کے داروغہ ہوں گے وہ جنتیوں سے اور جو اہل تقویٰ ہوں گے جو پرہیزگار ہوں گے ان سے کہیں گے کہ تمہارے اوپر سلام ہو تم بڑے پاکیزہ ہو کر آئے ہو اب تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ آپ دیکھیں کتنا عالی شان پروٹوکول ہے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اکرام اور ان کی جو ہے وہ دل جوئی کے لیے اور ان کو یہ مقام عطا فرمانے کے لیے اتنا ان کے لیے عالی شان پروٹوکول عطا فرمایا تو یہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو واقعی دل میں جو ہے وہ لذت پیدا ہوتی ہے دل میں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے
دنیا میں بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یار اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے چاہے وہ کسی بڑے منصب پر ہو تو دل کے اندر ایک تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یار کیا کر و فر ہے اور کیسا اس کا جو ہے عزت اس کی افزائی کی جا رہی ہے اگرچہ یہ فانی ہے دنیا والی اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو ہمیشگی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور پھر وہ رب کی طرف سے انتظام ہے اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کی تعمیل ہی کرتے ہیں کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو وہ کس طرح خوبصورت انداز میں ان کو یعنی استقبال کر رہے ہوں گے یعنی وہ منظر ہم خالی سوچ ہی سکتے ہیں نا ہوگا کیا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جب جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دیکھیں گے
جنت میں داخلہ نہیں ہوا ابھی تو جنت کے قریب پہنچے ہیں اتنا اکرام ہے تو جب جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو پھر کیسی عالی شان ملیں گی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بندوں کو شوق دلایا ہے ترغیب ارشاد فرمائیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا کہ دوڑو اس تمہارے رب کی جو طرف سے مغفرت ہے اس کی طرف اور جنت کی طرف کہ جس کی چوڑائی کے اندر آسمان اور زمین سما جائیں
اللہ
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے عدت للمتقین ایک تو تیار ہو چکی ہے اور دوسرا متقین کے لیے تیار ہے بے شک جو نیکوکار ہیں وہی جنت میں جائیں گے نیکوکار کے علاوہ کوئی جا ہی نہیں سکتا تو یہ انسپائریشن دینے کے لیے موٹیویشن دینے کے لیے کہ بندہ جنت کی طلب رکھے اور جنت میں جانے والے اعمال کریں پھر جنت میں جانے کے بعد جو ایک بہت بڑا مقصد ہے جنت میں جانے کا وہ رب کا دیدار رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی طلب فقط اسی لیے کہ وہاں پر رب کا دیدار ہوگا
سبحان اللہ کیا بات یہ جو ذکر فرما رہے کہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں یہ سب سے بڑی نعمت یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے جو اللہ اپنے بندوں کو ان کے حسب مراتب عطا فرمائے گا یعنی کسی کو تو روزانہ ہی رب کا دیدار ہوگا اور کوئی اللہ کی دیدار ہی میں جو ہے محو ہوگا کوئی دن میں ایک بار تو کوئی ہفتے میں ایک بار تو کوئی مہینے میں جو جنت کے ہفتے مہینے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دیدار اپنا عطا فرمائے گا کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے جب ہوگا دیکھیں گے مگر اس کیفیت کو بندہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے اور اس کی لذت کو بندہ کیسے لے یعنی پھر اس کے لیے یعنی اگر کسی بہت ایسی پسندیدہ شے جس کے بارے میں بندے نے بہت کوشش کی ہو کہ یار مجھے یہ مل جائے اس دنیاوی طور پر کہ یار مجھے یہ منصب مل جائے اس نے اتنا پڑھا اتنی اس نے ڈگریاں حاصل کی اتنے سال کوشش کی اتنے لاکھوں روپے اس نے خرچ کیے اس کے بعد جا کے اسے ڈگری ملی اس ڈگری کا جو مقصد ہے کہ مجھے وہ جاب مل جائے گی میری انکم اتنی ہو جائے گی تو جب وہ ملتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے یہ تو اس کے مقابلے میں تو کوئی اس کا بنی بات ہی نہیں بنتی نا اللہ کے دیدار کے تعلق سے لذت اور شوق اور طلب کس طرح بندہ دل کے اندر بڑھائے
دیکھیں دنیا کے اندر بھی جو مثال بیان کی جاتی ہے صرف سمجھانے کے لیے ظاہر ہے اس جو نعمتیں ہیں جنت کی وہاں کی جو عالی شان وہاں کا جو لباس ہے وہاں کا جو عمارتیں ہیں وہ سب حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا شارحین نے فرمایا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ورنہ بندہ جو ہے وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور قرآن پاک کی جو سورہ بقرہ ہے اس میں بھی شروع میں بالکل یہ بیان کیا گیا کہ جب بندہ جنت میں جائے گا اور پھلوں کی طلب کرے گا اور اس کو اس دنیا کے پھل سے ملتا جلتا جو ہے وہ پھل دیا جائے گا تو یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا پھل ملا کرتا تھا تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے ورنہ
وہ مانوس رہے
ورنہ جنت کی تو ایک ایک پھل کے اندر 70-70 قسم کے ذائقے ہیں اتنے ذائقے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اس کی طلب کیا پوری ہوگی اور جیسی وہ خواہش کرے گا اس کو جنت میں یہ نعمت مل جائے گی تو یہ صرف سمجھانے کے لیے جو کمپیریزن کیا جاتا ہے ورنہ تو ظاہر ہے کہ جنت کی جو ہے وہ اگر کم سے کم نعمت کو بھی اگر تصور کیا جائے تو کما کو تصور نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہے کہ اب ہم یہ اپنے اندر ذہن پیدا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں دن دیکھے رب پر جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں اور یہ اس کی حدیث پاک میں تعریف بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں بھی جو مومنین کی صفات بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی کہ یہ غیب پر ایمان والے ہیں اس کو بطور تعریف بیان کیا اب وہ رب
کہ جس پر ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، جس کا ہم حکم ماننے والے ہیں، جس کی احکام کی ہم اطاعت کرنے والے ہیں، جس نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے تو ہم بن دیکھے عمل کرنے والے ہیں، کہ رب نے فرما دیا، قرآن میں آ گیا تو ہم ماننے والے ہیں. تو اب جب وہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جنتوں کے میرا دیدار ہوگا، تو اب ظاہر کی طلب بڑھ جانی چاہیے کہ وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو ہمیں ہر نعمت عطا فرماتا ہے، جنت کے اندر جو ہے وہ اس کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن یہ دیدار کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ بس بغیر کسی محنت اور بغیر کسی مشقت کے دیدار ہو جائے گا. وہ سارے اعمال قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے. یعنی دنیا کی چھوٹی سی نعمت بھی بغیر مشقت کے نہیں ملتی. بعض اوقات چھوٹی نعمت کے لیے اتنی مشقتیں کرنی پڑتی ہیں. بعض اوقات ایک اسٹیٹس اور ایک منصب کو حاصل کرنے کے لیے بندہ پوری اپنی زندگی لگا دیتا ہے، تب جا کے اس کو منصب اور مقام ملتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر اپنے محبوب کے ذریعے سب بتا دیا کہ یہ اعمال کرو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ اعمال کرو جنت میں رب کا دیدار ہو جائے گا. تو یہ ہماری طلب کو بڑھانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. لیکن بندوں کا شوق بڑھانے کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر جنت کا شوق پیدا ہو اور یہ میرے دیدار کی طلب رکھیں. اور پھر وہ دیدار کی کیفیت کیسی ہوگی وہ تو ہم ظاہر بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ جس طرح صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے کہ جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے، وہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بس اسی امید پر ہم جو ہے اپنے دن گزارے جاتے ہیں.
بالکل، جب جنت میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیسا رب کا دیدار ہوگا اور کیسے ہوگا، کہاں ہوگا. اللہ ہمیں عطا فرما دے اور ان دیدار کرنے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو کہ کاش ہم بھی اللہ پاک کا دیدار جنت میں کر پائیں اور جنت میں بلا حساب ہمارا داخلہ ہو جائے. تو بات ہم جنت کی کر رہے ہیں، جنت کی نعمت بھی کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی کر رہے ہیں، تو کچھ اعمال بھی جنت میں جانے والے جیسا کہ ہمارے فراز بھائی نے کہا ہے کہ وہ کرنے پڑیں گے. بندہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا یہ نہیں کہ اللہ پاک معاذ اللہ ہمارے اعمال کا محتاج ہے، ہم اعمال نہیں کریں گے تو اللہ پاک ہمیں جنت میں نہیں داخل فرمائے گا. اس کا حکم ہے، اس کی مشیت ہے. اللہ چاہے تو کسی کو بغیر عمل کے بھی جنت میں داخلہ فرما دے اگر وہ ایمان والا ہے. ایمان ہونا شرط ہے، مگر بعض اعمال کو احادیث میں ذکر کیا گیا، انشاءاللہ کچھ ہمارے فراز پہ بھی ذکر کریں گے. ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ کتنی آسان ہے جنت کی طلب، کتنی آسان ہے. دیکھیں، سیدنا معاویہ بن جاہمہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور حضور کے پاس مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائے میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی خدمت میں چمٹے رہو، یعنی اس کی خدمت کو اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ تمہاری جنت اس کے پیروں کے پاس ہے.
سبحان اللہ،
تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں. اب جنت میں جانے کی بات تو کر رہے ہیں، جنت کی طلب تو ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی، معنی ماں باپ کو ستانا، ماں باپ حیات ہیں تو ان کی بات نہ ماننا، یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ ہمیں اس پر بھی تو غور کرنا. جنت کی طلب ہے، جنت کی محبت ہے، تو جنت میں جانے والے اعمال سے بھی تو محبت ہونی چاہیے نا، کیا فرماتے ہیں؟
بالکل ایسا ہی ہے. اب کسی چیز کو حاصل کرنا ہو تو اس کے تقاضوں پر بھی عمل کیا جائے گا. اب بندہ یہ کہے کہ میں بغیر پڑھے لکھے، بغیر کچھ شکت حاصل کیے بڑے منصب پر پہنچ جاؤں، تو دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں بھی اس کو اپنی جاب پہ رکھا جاتا ہے، اس کو منصب دیا جاتا ہے کہ جس نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا. اب کوئی بندہ بولے کہ میں 12-15 سال ویسے تو گزار لوں گا، 15 سال گزارنے کے بعد جو نا میں کمپنی میں جا کے اپلائی کروں گا تو مجھے بیٹھے بیٹھے جاب مل جائے گی. یہاں دنیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر بھی جو ایس او پیز بیان کی جاتی ہیں، جو کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں، اگر اس کنڈیشنز پر آپ پورا اترتے ہیں، اچھا پھر بعض اوقات اگر چند افراد ایسے ہیں کہ جو جنہوں نے جاب پر اپلائی کیا ہوا ہو تو ان میں سب سے اچھے کو پریفر کیا جاتا ہے, تو دنیا کا بھی اصول ہے کہ آپ جتنا اچھا کوالیفائڈ ہوں گے, جتنی آپ بہتر پرفارمنس دکھائیں گے اتنا آپ کو بڑا منصب ملتا ہے. تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے جنت کو تیار فرمایا ہے, اور قرآن پاک کی آیات اور احادیث میں بیان کر دیا کہ یہ عمل کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی, جنت کے اعلیٰ جو ہے وہ مقامات مل جائیں گے. اور بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بہت آسان ہیں, اس کے لیے مشقت نہیں کرنی پڑتی. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے جو ہے وہ وضو کیا, وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھا, اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں, جہاں داخل ہو جائے. اب آپ دیکھیں کتنی آسان کتنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بعض اوقات نعمت بڑی ہے نا تو شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے کہ اس میں سستی دلاتا ہے, حالانکہ وضو کر کے باہر نکلنا ہے تو چند کلمات پڑھنے لیکن ثواب کتنا بڑا ہے. اسی طرح جو شخص حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص خود یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما, تین بار جو جنت کی طلب کرتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کر دے.
سبحان اللہ.
اور حدیث پاک میں ہے کہ جو تین مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا کر.
سبحان اللہ.
اب اتنا آسان کام ہے. چند ہم دنیا اتنا بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں, بلا ضرورت بول رہے ہوتے ہیں, گناہوں برا بول رہے ہوتے ہیں, یہ چند کلمات بولنے ہیں, اس سے جنت کی طلب بھی بڑھے گی اور جنت ہمارے لیے کہے گی کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر.
ہم تین مرتبہ اللہ سے جنت مانگ لیتے ہیں, اے اللہ ہمیں جنت عطا فرما, یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما, یا اللہ ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما, مولا ہمیں جہنم سے آزاد فرما لے, اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما, اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما.
آمین
آمین. بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی
جنت یقیناً اللہ کی رحمت کا گھر ہے, جنت میں لے جانے والے کچھ آسان اعمال بھی بتا دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
آمین ثم آمین. کچھ نیکیاں تو ہمارے فراز بھائی نے ذکر کی ہیں, اور بھی بہت ساری احادیث میں ذکر کیا گیا ہے جنت میں لے جانے والے اعمال کے بارے میں. جیسے میں نے والدین کی تاغا کا اس پر ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, والدین کا ان کی اولاد پر کس قدر اور کتنا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ ہی تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں. اب یہ بالکل آسان ہے, مگر ہم نے اس کو یوں سمجھی کہ اپنے توجہ سے ہٹایا ہوا ہے. اور پھر نماز پڑھنا, اذان کا جواب دینا, جھوٹ سے بچنا, کسی کو کی خیر خواہی کر دینا, اس کی مصیبت کو دور کر دینا, بہت سارے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے آسان نیکیاں, میں آپ کو کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں, داؤد سمی کی ویب سائٹ سے جا کے اسے پڑھ لیں. تو آسان نیکیاں کر رہے ہیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو جنت کی طلب بھی آسان ہو جائے گی اور محبت بڑھے گی. جنت کی طلب کے لیے نیک اعمال جو 72 امیر اہل سنت نے عطا فرمائے, اس کے تعلق سے بھی آپ کچھ فرمائیں کہ ناظرین بہت سارے ویورز ایسے ہوں گے جو نیک اعمال کو نہیں جانتے ہوں گے, اگر وہ نیک اعمال کا رسالہ ہمارے فراز بھائی دکھا رہے ہیں اس کو حاصل کر لیں اور اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اسے روزانہ فیل کرنا شروع کر دیں, چیک اینڈ بیلنس سے انشاءاللہ عزوجل نیک عمل انشاءاللہ طلب جنت کے لیے ہمارا معاون ہو جائے گا.
مکتبۃ المدینہ کی تو پوری ایک کتاب ہے جس کا نام ہی جنت میں لے جانے والے اعمال, عربی کتاب ہے, اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں اس طرح کی روایات بیان کی گئی ہیں کہ سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل
ہو.
تو یہ سلام کو بھی عام کرنا چاہیے اور اس کتاب کا لازمی مطالعہ کریں, اس میں کئی ایسے اعمال ہیں. دیکھیں اعمال مشکل اور آسان کی بات نہیں ہے, دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم پر فرض ہیں, وہ فرض اعمال پر بھی تو جنت کی بشارت دی گئی ہے نا. ہم یہ نہ سوچیں کہ یار یہ کام اس سے نہیں ہوتا, مجھے کوئی آسان بتا دو تو یوں میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. دیکھیں جو فرض ہیں وہ اعمال تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ فرض کو چھوڑ کر جنت کی امید رکھنا یہ بھی ایک تھوڑی سی نا سمجھی والی بات ہے کہ آپ کہیں کہ جو شریعت کی طرف سے ہم پر لازم کر دیا گیا وہ ہم چھوڑ دیں اور اس طرح کے یہ کام بھی نفلی کام بھی کرنا ہے لیکن جو فرض ہیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو نماز کی پابندی کریں, روزے کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جو روزے رکھنے والا ہے اس کے لیے جو ہے وہ جنت آسان ہو جاتی ہے, تو جو کثرت سے سجدے کرتا ہے اس کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. علم دین حاصل کرنے کی برکت سے حدیث پاک میں فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بھی طریقا الی الجنہ, پوری واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ جنت کا راستہ کیسے ملے گا کہ جو علم دین کی راہ پہ چلتا ہے اور اس میں جو ہے وہ علم دین سیکھتا ہے کسی راہ پر چل کر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے.
ماہ نیک اعمال انشاءاللہ, اگر آپ نے نہیں لیا بات تک نیک اعمال کا رسالہ تو اسے لے لیں, اپلیکیشن ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں ایک مرتبہ, کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں. جی
محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. محسن بھائی یہ شرط فرمائے کہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت سے کس انداز میں محبت کیا کرتے تھے, اور اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ ہم بھی ان کی طرح جنت کی خواہش پیدا کر سکیں.
بس وہ تو حضور کی طرف سے ہونے والے ہر اعلان پر جنت کی طلب میں لگ جایا کرتے تھے. حضور فرماتے یہ کرنا انہوں نے یہ کر دینا, حضور نے فرمایا یہ کرنا انہوں نے یہ کر دینا, وہ تو بس مالک جنت کے اشارے پر چلتے تھے نا کہ مالک جنت نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے جنت مل جائے گی. جیسے وہ روایت ہے نا کہ وہ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر ہوا کہ یہاں سے روزہ دار داخل ہوگا, یہاں سے نمازی داخل ہوگا, یہاں اس طرح کے جو فرامین ہوئے. تو صدیق اکبر خود عرض کرتے ہیں نبی پاک کے بارگاہ میں, یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے کہ جو ان آٹھوں جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر وہ تم ہی ہو کہ جنت کے 8 دروازوں سے پکار پڑے گی کہ ابو بکر ہمارے ذریعے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہ جنت کی طلب اور محبت. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ مالک جنت کے سپرد کر دیا تھا. اصل یہ ہے کہ اگر ہم جنت کے حقیقی طلبگار ہیں تو مالک جنت شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پاسدار تو بنے نا, شریعت مطہرہ پر عمل نہیں کرنا اور پھر ہم کہیں کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں تو یہ شاید دعویٰ ہمارا بغیر دلیل کا ہے. تو دلیل اگر ہم چاہتے ہیں اور صدیق اکبر کا فیضان اللہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں جنت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
کیوں
پر بھی کچھ گفتگو ہے.
مجھے یاد آ رہی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کی جو طلب تھی اس کا شوق کیسا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہو.
سبحان اللہ.
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھ لیتا.
سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بشارت ملی کہ اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم.
اللہ.
اسی طرح ایک اور روایت آپ نے جنت کا فرمایا, ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے اپنے محلات سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کے کہیں گے کہ آپ ہمارے گھر پر تشریف لائیں, آپ ہمارے محل میں تشریف لائیں. تو یہ اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز عطا فرمایا ہے اور جنت میں ان کا ایسا اکرام کیا جائے گا.
کیا بات ہے, اللہ پاک صدیق اکبر کا فیضان عطا فرمائے. اور یہ چاہت کی جو بات ہے, محبت کی بات ہے, جنت کی طلب کی بات ہے, جنت کی طلب کے لیے رسول اللہ کی محبت بہت ضروری ہے. وہ جو حدیث پاک ہے, ایک صحابی نبی پاک کے بارگاہ میں آیا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی, نبی پاک نے فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. پھر حضور کا یہ فرمان کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی جنت کی تو پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ہمیں خوشی نہیں ہوئی کہ جو نبی پاک سے ہماری محبت ہے تو قیامت میں ہم حضور کے ساتھ ہوں گے. تو محبت رسول جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے,
ذریعہ بھی ہے. اور وہ صحابہ کرام تو جنت میں بھی حضور کے دیدار کی طلب کا شوق. جنت میں تو حضور کے کرم سے ہم چلے ہی جائیں گے لیکن جنت میں حضور کا دیدار
دار کیسے ہوگا. آپ محبت کا لیول دیکھیں, تو دنیا کے اندر محبت کی جا رہی ہے کہ اس کے صدقے سے جنت تو مل ہی جائے گی, لیکن جنت میں حضور کو کہاں تلاش کریں گے, حضور کا دیدار کیسے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے, ایک مرتبہ پریشان ہو کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہاں تو ہم آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, جنت میں اگر ہم آپ کے صدقے سے اللہ کے کرم سے جنت میں چلے بھی گئے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے, آپ کا دیدار ہمیں کیسے ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے توقف فرمایا, پھر اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین انبیاء کے ساتھ لکھ دیتا ہے. تو پھر صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہوئی, حضور نے فرمایا کہ تمہیں انشاءاللہ جنت میں میرا دیدار ہوگا. اور تفسیر میں لکھا کہ اگرچہ نبوت کا جو مقام ہوگا جنت میں بھی ظاہر ہے حضور علیہ السلام بہت اعلیٰ درجے پر ہوں گے, لیکن امتیوں کو یہ جو ہے سعادت ملے گی, امتیوں پر یہ کرم ہوگا کہ وہ نیچے درجوں میں رہ کر بھی اپنے نبی کا دیدار ضرور کریں.
اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا بات ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم نبی پاک کا دیدار جنت میں جا کر کرنے میں کامیاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت اعتکاف بھی ہے. مسلمانوں کے دلوں میں دعوت اسلامی نے اعتکاف کی جو محبت اور اہمیت اجاگر کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اگر ہم آج سے 25-30 سال پہلے کے ماحول کو دیکھتے ہیں تو اعتکاف کی طرف اتنی توجہ لوگوں کی نہیں تھی, مگر دعوت اسلامی نے جو اعتکاف کا ایک پورا لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا ہے, یہ دعوت اسلامی کی ایک یوں سمجھے کہ کار ہائے نمایاں میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ مساجد میں اعتکاف کے دنوں میں لوگوں کا رغبت کرنا اور آنا, پھر ایک ماہ کا اعتکاف. تو یہ جو ایک ماہ کا اعتکاف ہے اور 10 دن کا اعتکاف ہے, اور اعتکاف کتنی پرانی عبادت ہے, اور جب اعتکاف بندہ کرتا ہے تو وہ محبت اور محبت الہی اور مسجد کی محبت, بہت سارے عناصر اس کو شامل ہو جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟
بہت سارے ایسے کام ہیں نیکی کے کام کے جو پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جو امیر علیہ سنت نے جو سوچ عطا فرمائی وہ نور علی نور ہے.
واہ واہ.
یعنی اس کام کو اتنے بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ لوگ بھی اس کو جو ہے وہ سراتے ہیں کہ واقعی میں یہ انداز. آپ 12ویں شریف کو دیکھ لیں.
جی,
12ویں شریف پہلے عرصہ دراز سے چلتی چلی آ رہی ہے, منائی جا رہی ہے, لیکن جو انداز دعوت اسلامی نے دیا الحمدللہ اس کا ایک لطف ہی الگ ہے.
واہ.
تو رمضان مبارک کے اندر بھی جو اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہے یقیناً اس میں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں.
بے شک
لوگ آتے ہیں اور یہ جو سلسلہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی لوگوں کی طلب ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتکاف کریں, کیونکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ابھی مدنی چینل کا میں سلسلہ دیکھ رہا تھا اعتکاف کی بہاریں, تو اس میں جو ایپیسوڈ دیکھا تو بندہ کیوں متاثر نہیں ہوگا جب وہ بندہ بتائے گا کہ میں اعتکاف سے پہلے ایسا آدمی تھا کہ میں جہاں سے گزرتا تھا لوگ گھروں کے اندر چلے جاتے تھے, اتنا مجھ سے ڈرتے تھے. لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد اور اعتکاف کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج میرے بچے بھی عالم ہیں, میری بیٹیاں بھی عالم ہیں, میری بہو بھی عالم ہے. ہم تہجد میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور ہمارے گھر میں فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی چینجنگ ہے,
بہت
نسل بدل کے رکھ دی نا. تو یہ اس کا سبب کیا بنا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا اور اعتکاف کرنا. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اعتکاف ہے ظاہر ہے کہ اس کا ایک یہ بالکل لاجواب ہے کہ تربیت ہوتی ہے. یہ تربیت ہماری معاشرے کے اندر جو ایک لازمی جز ہے, جب تک تربیت نہیں ہوگی معاشرہ سدھر نہیں سکتا, ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. اور قرآن و حدیث میں بھی ہماری بارہا تربیت کی جاتی ہے کہ ہم نیک بن جائیں, اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ہمیں سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں, فرائض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں, پھر نگران شورا کے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں ہم اگر وہ تاثرات دیکھیں جو چلتے ہیں مدنی مذاکرے کے اندر, وہ صرف دیکھنے سے بعض اوقات دقت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار آخر یہ ہے کیا, کیسا روحانی مرکز ہے کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ایسی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور پھر جو ایک ماں کا اعتکاف ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف سے محبت کیسی تھی کہ ایک مرتبہ آپ رمضان شریف میں اعتکاف نہ کر سکے کسی سبب سے, سفر پہ آپ شاید روانہ ہو گئے تھے, تو اگلی مرتبہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف سے محبت. محبت تھی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ اعتکاف میں لازمی بیٹھیں, اس طرح کے اجتماعی اعتکاف میں جو ہے وہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا, رقت انگیز دعائیں ہوں گی اور ٹائم کا صحیح استعمال ہوگا.
سبحان اللہ.
اصل چیز یہ ہے, دیکھیں رمضان تو آتا ہے بہاریں لٹا رہا ہوتا ہے, لیکن بات یہ کہ ہم اس سے کتنے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے ہیں. تو جب ہم نیک ماحول میں بیٹھتے ہیں, اجتماعی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اوقات قبول ہے دعا کے, جب ہم بیٹھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات زندگی میں شاید اس سے پہلے کبھی رونا نہ آیا ہو, لیکن جب آس پاس کا ماحول دیکھتے ہیں اور پھر وہ رقت انگیز مناظر اور پھر ولی کامل کی موجودگی تو بندے کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح اجتماعی اعتکاف کی بڑی بہاریں ہوتی ہیں, تو ہمیں جو ہے وہ زندگی میں ایک بار تو سب کو نیت کرنی چاہیے کہ ایک ماہ کا اعتکاف تو کر ہی لیں,
ہر
مسلمان کو کرنی چاہیے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آگے کریں, اجتماعی اعتکاف کریں, انشاءاللہ اس کی اپنی برکت ہے. اور 10 دن کے اعتکاف تو مطلب ساری زندگی ہوتا رہے تو کم ہے, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اور کوئی اس طرح شرعی عذر نہ ہوا تو 10 دن کا انشاءاللہ اعتکاف کرتے رہیں گے, تو اتنا نیکیوں کا انبار انشاءاللہ جمع ہو جائے گا. جس ہم رب کی دیدار کی بات کر رہے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا.
کیا بات ہے.
مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی آقا کی نظریں کرم چاہیے, مدنی آقا کی نظریں کرم چاہیے, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف, مدنی ماحول
عطار کی مان لیجئے نا, شعر میں کہہ رہے مان بھی جاؤ تم عطار کی یہ بات ہے, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. تو کوشش کیجئے دنیا بھر کے عاشقان رسول, دنیا بھر سے عاشقان رسول الحمدللہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آتے ہیں, آپ بھی کوشش کریں اور ایک ماہ کا اعتکاف. اچھا فیضان مدینہ کراچی نہیں آ سکتے تو مختلف شہروں میں یہ اعتکاف کا سلسلہ ہے, آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں اور ایک ماہ کا اعتکاف نہیں تو کم از کم 10 دن کا اعتکاف تو اپنے قریب کی مساجد میں ذمہ داران سے رابطہ کر کے آپ نے کر لینا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری 10 منٹ رہ گئے ہیں اور شعبان المعظم کا مہینہ ہے, کئی برکتیں اس مہینے کی ہے. اس مہینے کی 29 تاریخ کو بلبل روزہ رسول اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے پہلے نگران حضرت مولانا حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس بھی ہے, اور آپ کو عطار کا پیارا بھی کہا جاتا ہے. امیر اہل سنت نے خود ہی آپ کو یہ لقب عطا فرمایا کہ عطار کا پیارا, اور امیر سنت حاجی مشتاق سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور کبھی اب بھی ذکر فرماتے ہیں تو بڑا آپ کا انداز خوبصورت ہوتا ہے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امیر اہل سنت کی محبت, امیر سنت کی آپ سے محبت, اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کی خصوصیات, تاکہ ہم بھی وہ چیز نا جو عطار کا پیارا بننے میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اور ان کی جو قرب اور نظر اور توجہ حاصل کرنے کے لیے بندہ وہ کوشش کرے وہ اعمال کرے. ویسے بھی تصوف میں یہ نیک اعمال یعنی نیک لوگوں کی توجہ چاہی جاتی ہے کہ جب ان کی دل پر نظر پڑتی ہے تو پھر دل اندر سے ستھرا ہوتا ہے, پھر اعمال کی طرف عبادت کی طرف بھی رغبت بڑھتی ہے. تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تذکرہ خیر فرمائیں. محسن بھائی اگر مرید کہتا رہے کہ میں اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہوں تو ٹھیک ہے, وہ تو دعویٰ بندہ کرتا رہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اگر پیر خود کہے کہ میں اپنے اس مرید سے بڑی محبت کرتا ہوں, یہ میرا پیارا ہے, جب وہ قبر میں اتار رہے ہوں تو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ میں اس سے راضی ہوں, آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں, آپ دیکھیں ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا, یہ اتنا ہی کافی ہے. یعنی ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات غرض ہوتی ہوگی, نہیں بھی ہوتی ہوگی, مبالغہ بھی کر جاتے ہوں گے, لیکن امیر علیہ السنت جو کمال احتیاط فرمانے والے ہیں, جب وہ اپنے مرید کی اگر تعریف کریں تو آپ دیکھیں کہ اس مرید کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا. اور واقعی یہ مبالغہ نہیں ہے, جنہوں نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے, جنہوں نے ان کا جو ہے وہ شب و روز دیکھے ہیں, جنہوں نے ان کی روٹین دیکھی ہے, جنہوں نے ان کا اخلاق اور انداز دیکھا ہے, وہ آج بھی جو ہے وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ایسے بھی افراد ہیں کہ جو بظاہر سیٹ نہیں ہوتے, لیکن وہ بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ واقعی یار یہ بندہ تھا, واقعی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے والے, واقعی ان کے اخلاق, واقعی ان کے انداز, ان کی گفتگو کی نرمی, ان کی عبادت کی جو استقامت ہے, پھر ان کا ایک لیڈرشپ کوالٹی, ان کو سب کو لے کر چلنا, درگزر کرنا, یعنی جو اچھی صفات قرآن و حدیث میں مومنین کے بیان کی گئی ہیں, متقین کی بیان کی گئی ہیں, وہ ہمیں بہت ساری حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھنے میں ملتی ہیں. تو یہ ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور پھر آج آپ دیکھیں کہ امیر علیہ سنت جب بھی عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے اس مرید کو نہیں بھولتے. یعنی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار کاش ہمیں بھی عادت مل جائے. تین ہی سلیکٹڈ ایسے افراد ہیں نا, امیر علیہ سنت جب عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہوتے ہیں, ویسے تو سارے مریدین کو بالعموم کرتے ہی ہیں, لیکن بالخصوص جب نام لیتے ہیں تو مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حاجی زمزم رحمۃ اللہ, اتنی عظیم, اتنی بڑی دعوت اسلامی جس میں لاکھوں کروڑوں افراد موجود ہیں, امیر علیہ سنت کے لاکھوں مرید ہیں, لیکن جب امیر علیہ سنت عیسیٰ علیہ ثواب کر رہے ہیں تو ان تین افراد کا نام لے رہے ہیں, تو کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا کرے. اور امیر علیہ سنت کی ان کی جو محبت کا ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آتا رہتا ہے کہ فیضان مدینہ کی غالباً یہ بات ہے کہ امیر علیہ سنت نے اجتماع کے دوران ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ جو جہاں نا وہ وہیں پہ بیٹھ جائے.
سبحان اللہ.
تو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سیڑھیوں کے قریب تھے اور جب امیر علیہ سنت کا اعلان سنا تو آپ وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ گئے. تو یہ آپ دیکھیں ایسی بات کے اندر بھی جب پیر کی اتنی اطاعت ہے,
طریقت
کامل طریقت, اتنی اطاعت کرنے والے ہیں, تو پھر آپ دیکھیں دیگر اعمال کے اندر کتنی وہ اطاعت کرتے ہوں گے. پھر اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے نگران شورا بنانا, فرسٹ نگران شورا, اتنی بڑی ذمہ داری امیر علیہ سنت نے براہ راست خود جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی, تو کتنا اعتماد ہوگا.
وہ آج قبر ہے.
اور نعت خوان کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ جتنا انہوں نے مجھے متاثر کیا ہے اتنا اور کسی نے متاثر نہیں کیا. تو یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی کا پیارا مزید وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آج مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی محبت مزید بڑھے گی.
امیر سنت نے کتنے خوبصورت انداز میں آپ کا تذکرہ کیا. آپ کی کتاب ہے امیر سنت کی آداب طعام, فیضان سنت کا ایک چیپٹر ہے, اس میں ایک آپ نے جو ہے وہ الگ سے حصہ رکھا ہے جس میں حاجی مشتاق کی آپ نے گفتگو فرمائی ہے. تو آپ لکھتے ہیں, ثنا خان رسول مقبول, بلبل روزہ رسول, مدح صحابہ آل بتول, گلزار عطار کے مشک بار پھول, مبلغ دعوت اسلامی الحاج ابو عبید قاری محمد مشتاق احمد عطاری علیہ رحمت اللہ الباری بن مولانا اخلاق احمد رحمت اللہ تعالی علیہ. اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز, ایک پیر اپنے مرید کے لیے اتنے پیارے پیارے القابات آپ نے ذکر. پھر آپ نے آپ کا تذکرہ کیا, فرماتے ہیں آپ کی ولادت غالباً بروز اتوار 18 رمضان یکم جنوری 1967 کو بنو خیبر پختونخوا پاکستان میں ہوئی. کچھ عرصے بعد فیصل آباد پاکستان میں بھی قیام فرمایا اور اس کے بعد باب المدینہ کراچی آپ تشریف لے آئے اور مستقل یہیں آپ نے سکونت اختیار کی. مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن میں کئی سال امامت کی, 1995 سے لے کر تا وفات جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک کراچی میں خطابت و امامت کے منصب پر فائز رہے. قرآن پاک کے 8 پاروں کے حافظ تھے, بہت ہی خوش الہان اچھے قاری تھے, درس نظامی کے 4 درجے بھی پڑھے تھے, مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہیں تھی. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں سینئر آڈیٹر کی حیثیت سے سالہ سال گورنمنٹ جاب رہی. جامعۃ المدینہ ساؤز مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں انگلش کا درجہ بھی پڑھاتے رہے اور الحمدللہ انہیں 4 مرتبہ حج و زیارت مدینہ منورہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی بنے. یہ تعارف کون پیش کر رہا ہے؟ امیر اہل سنت پیش کر رہا ہے. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ پیر اپنے مرید کا اس انداز میں, خوبصورت انداز میں تعارف پیش کرے. اور جب اللہ پاک قیامت میں امیر اہل سنت پہ انعام و اکرام فرمائے گا تو حاجی مشتاق کے تو وارے نہیں آ رہے ہوں گے. امیر سنت ہمیں لگتا ہے کہ سب سے پہلے انہی کو پکاریں گے کہ مشتاق, میرے مشتاق کو اللہ میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. اللہ پاک حاجی مشتاق کی محبت ہمیں عطا فرمائے. ان کے عشق رسول کا تو کیا کہنا, کیا یعنی ان کی نعت عشق رسول پر دلالت ہے کہ کس طرح گم ہو کر عشق رسول میں ڈوب کر. ہمارے صدیق بھائی ماشاءاللہ پرانے نعت خواہ ہیں, حاجی مشتاق کی صحبت بھی آپ کو ماشاءاللہ نصیب ہوئی ہوگی. تو بڑے خوبصورت انداز میں عشق و محبت کے انداز میں ڈوب کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نعت شریف پڑھا کرتے تھے. اللہ پاک ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرما دے. آپ حاجی مشتاق کے حوالے سے کوئی شعر پڑھ دیں. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے, جب حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے ایک عرصہ آپ جو ہے وہ بستر علالت پہ رہے, تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے آج مدینہ میں فیضان مدینہ میں محفل تھی, یا تو وہ معراج کی محفل تھی, ستائیسویں شب معراج کی
محفل,
ستائیسویں معراج کی. امیر سنت نیا کلام لکھ لائے تھے استغاثہ, اور ایک نعت خواں اسلام بھائی تھے انہوں نے پڑھا تھا, اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ امیر سنت کی گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے, اور امیر سنت بھی آپ دیدہ تھے, آپ تسلی دے رہے تھے, اور وہ کلام پڑھا گیا تھا. کچھ اشعار اس کے اگر ہو جائیں.
میرے مشتاق کو
اللہ پاک حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے. اللہ ہمیں ان کی نیک صفات عطا فرما دے, اور ہم سب کو کامل مومن بنا دے. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو نصیب ہو جائے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بنا لو اپنا دیوانہ, بنا